الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور جو اس کی ابتدائی 10 راتیں یا 10 دن ہیں ان کی فضیلت تمام دنوں سے سب سے زیادہ اس میں خاص طور پر جو عبادات بجا لائی جائیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے زیادہ پسند ہیں لہذا اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت تو فرض نماز ہے فرض نماز کا اہتمام کے ساتھ باجماعت اہتمام کیا جائے یہ سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت ہے پھر اس کے علاوہ بھی دیگر نوافل ادا کیے جائیں روزہ رکھا جائے صدقہ خیرات کیا جائے 10 تاریخ یعنی کل 10 ذوالحجہ بندہ مومن کا وہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں جانوروں کا خون بہانا ہے لہذا اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں پورے اخلاص نیت کے ساتھ صرف اپنی رضا کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ابتدائی 15 منٹ میں مناسک حج اور اس کی حکمت پر بات کریں گے اور انشاءاللہ آخری 15 منٹ میں پھر قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے اس کو یاد کریں گے تاکہ کل عید کے دن جو قربانیاں پیش بن سکیں ہم سے وہ پورے اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ہم کر سکیں یہ سورہ بقرہ کا 15واں رکوع ہے ویسے تو پورا 15واں رکوع ہی بڑا اہم ہے اس کی ایک آیت پر ہم بات کر چکے ہیں لیکن آج ارادہ یہ ہے کہ اس کی ایک اور آیت مبارکہ چند مزید آیات آیت نمبر 125 سے آن ورڈ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں جس سے کچھ مناسک حج کی بھی یاد تازہ ہو جائے رب کائنات فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے البیت یعنی بیت اللہ شریف کو مثابتا للناس امنا لوگوں کے لیے بار بار جمع ہونے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا. بیت اللہ کے بارے میں خاص بات نوٹ کیجئے کہ اس کو مثابتا للناس بنایا ہے, لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ, اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور تمہیں چاہیے کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. عمرے یا طواف کے دوران یا حج کے طواف کے دوران بھی مقام ابراہیم پر دو نفل پڑھنا, اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ, اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے. أَنْ طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو, رکوع کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. پاک کرنے سے مراد ظاہری طہارت بھی ہے, اس کو ظاہری طور پر پاک صاف کرنا, اور پاک صاف رکھنے سے مراد باطنی طہارت بھی ہے کہ ہر طرح کے شرک سے اس کو پاک رکھا جائے. گویا بیت اللہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, رب کائنات کی عبادت ہو اور اس سے دعائیں مانگی جائیں. وہاں ہر نوعیت کا شرک حرام ہے. یاد دلایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس گھر کو بنا کر اس کو پاک رکھنا, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور خاص طور پر طواف کرنے والوں کے لیے, یعنی یہاں پر صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. انہوں نے 360 بت بنا کر اس کی پوجا شروع کی تھی, اس طرف پس منظر ہے. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم دعا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے رب ہمارے, تو بنا دے اس شہر کو امن کا شہر, امن والا شہر بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. البتہ شرط لگائی گئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے, من آمن باللہ والیوم الآخر, ان لوگوں کو کہ جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. گویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کنڈیشنل تھی کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. رب کائنات کا جواب سنیے. قال ومن كفر فأمتعه قليلا, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے ابراہیم, جو ناشکری کرے گا, ناقدری کرے گا, کفر کرے گا, میں اس کو بھی دوں گا دنیا کی نعمتیں لیکن بہت تھوڑی. ثم استره الى عذاب النار, اور پھر اسے مجبور کر دوں گا آہستہ آہستہ جہنم کی عذاب کی طرف. گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری ناقدری کرنے کا نتیجہ دنیا میں بھی یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں بالآخر, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور سب سے خوفناک نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری ناقدری کرنے کے نتیجے میں, کفران نعمت کرنے کے نتیجے میں رب کائنات فرماتا ہے ثم استره الى عذاب النار, پھر میں انہیں مجبور کر دوں گا آہستہ آہستہ جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. یہ بھی دعا کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعمتوں کو پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد وہ عظیم دعا ہے کہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں, قواعد پر بیت اللہ کی تعمیر فرماتے ہوئے جو دعا کی ہے اور اس کی قبولیت کا جو اعلان ہوا ہے بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, اور اس وقت کو بھی یاد کرو, وہ تاریخی لمحہ خاص طور پر تاریخ انسانی کا خاص طور پر ایک بڑا زبردست لمحہ رہا ہوگا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بھی جتنے پیغمبر آئے، انبیاء کرام آئے، ان سب کا کعبہ بھی وہی بیت اللہ شریف تھا، لیکن عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے پھر جس جگہ بیت اللہ شریف واقع ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ ایک ویلی ہے، چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں، اور تیزی کے ساتھ جب پانی آتا ہے، بارش آتی ہے خاص طور پر، طوفان اور سیلاب آتا ہے، تو بیت اللہ کی دیواریں جو تھیں وہ کافی کمزور ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ عرصہ دراز گزرنے کی وجہ سے وہ دیواریں گر گئی تھیں، اور صرف قواعد موجود تھے وہاں پر کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ جائیے اور دوبارہ سے اس کو ریبلڈ کیجئے، ریکنسٹرکشن کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، قواعد موجود تھے، بیت اللہ کی دیواروں گر چکی تھیں، البتہ بنیاد موجود تھیں، اور ان بنیادوں پر تعمیر کرتے ہوئے دعا کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کا تذکرہ یہاں ہوا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے تو ہم سے اس محنت کو، صحیح جہد کو، کوشش کو قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، پس منظر میں ذرا آیت مبارکہ کے ذہن میں رکھیے، ایک ایسا اللہ کا عظیم بندہ جو ساری زندگی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پس منظر ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ان کی رویش، ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب کبھی بھی ان کے رب نے ان کو حکم دیا اسلم، فرما برداری اختیار کرو، حکم مانو، گردن جھکاؤ ہمارے گردن کے سامنے، ہمارے احکامات کے سامنے، قال اسلمت لرب العالمین، تو ہمیشہ سے ان کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ ہمیشہ وہ یہی کہتے رہے کہ میں نے فرما برداری اختیار کی تمام جہانوں کے رب کے سامنے، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ساری زندگی کی داستان اس سے پہلے یہاں بیان ہو چکی ہے، وہ دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، گویا زندگی کی آخری سانس تک اس فرما برداری کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح ایک اور مری دعا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں میں سے، آنے والی نسلوں میں سے ایک ایسی امت اٹھا، ایسی امت جو امت مسلمہ ہو، اس پر بھی انشاءاللہ آج بات کرنی ہے، کہ یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تقریباً پونے دو ارب انسانوں کا اجتماع مجموعہ ایک امت مسلمہ کہلاتا ہے، لیکن آج وہ امت مسلمہ کہاں ہے، اس کے جو علامات تھیں وہ کتنی اسکیٹرڈ ہو چکی ہیں، اس پر بھی آج آپ بات کرنی ہے، بہرحال دعا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے رب ہمارے، ہمیں ہمارے مناسک سکھا دے، حج کے مناسک، مناسک حج پر بھی آج مختصر سی بات کرنی ہے، ہمیں مناسک حج سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر نظر کرم فرما، عنایتیں فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی سب کچھ، سب سے زیادہ نظر کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس حوالے سے ذرا پہلی بات نوٹ کیجئے کہ یہ دعا جب کر رہے ہیں، 100 سال عمر ہے تقریباً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ساری زندگی قربانیاں دے کر اللہ کے احکامات پر عمل کر کے یہ دعا کی ہے، اور اللہ پاک نے اس دعا کو کیسے قبول فرمایا اس کا بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ البتہ پہلی چیز جو ہم سب کو اس آیت مبارکہ سے نوٹ کرنی چاہیے، جو سبق ہمیں ملا، کہ جب بھی کوئی نیک کام ہم سے بن پڑے، کوئی سا بھی نیک کام، اس کی فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، کوئی بھی نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اس کے لیے شرط لازم ہے اخلاص نیت۔ لہذا جب بھی وہ نیک کام ہم سے ہو جائے یا ہونے لگے، اس وقت دعا یہ کی جائے، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے تو ہم سے قبول فرما لے. اگر رب نے وہ نیکی کا عمل قبول کر لیا تو اس کا اجر و ثواب محفوظ ہے, ورنہ ہم وہ کام کتنے ہی کرتے رہیں, تصویریں کھچاتے رہیں, اور اب میں کیا عرض کروں کتنا نیکی کا کام اس وقت ہو رہا ہے یہاں پر, لیکن دکھاوا ریاکاری اس میں کس حد تک بڑھ چکی ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے, چاہے وہ تھوڑا سا ہو چھوٹا سا ہو, لیکن اگر رب نے قبول کر لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے, اور آخرت میں تو جیسے میں نے عرض کیا یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دے گا. لہذا اللہ پاک نے قبول فرمایا, واقعہ یہ ہے کہ قبول فرمایا. جب یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو یہ علاقہ بالکل بنجر تھا, وادی غیری ذی زرعین عند بیتک المحرم. دعا کی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں نے اپنی اولاد میں سے ایک نسل کو تیرے گھر کے نزدیک آباد کیا, وادی غیری ذی زرعین, ایسی وادی جو زراعت سے خالی, جو بنجر ہے بالکل, تیرے گھر کے نزدیک آباد کیا, اس کو قبول فرما. تو بہرحال رب کائنات نے الحمدللہ اس کی قبولیت کا شرف عطا فرمایا, اور آج تقریباً کم و بیش 2500 سال تو اس پورے کے پورے گیپ میں ہوئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ہے, اور تقریباً 1500 سال ہونے کو آ رہے ہیں, تو 4000 سالہ تاریخ ہے جس کی یہ پوری دعا اور اس کا جو ترتیب بیان کی جا رہی ہے. لہذا اللہ پاک نے الحمدللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم کوشش کو, سعی کو اپنی جناب میں قبول فرمایا, اور جب سے انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ حج کا چلتا رہے گا. اللہ سے دعا کر لیں اللہ پاک ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے بہت سے الحمدللہ عازمین حج تھے جو اس سال نہیں جا سکے, لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر انہوں نے ارادہ کر لیا, فارم بھی جمع کرا دیا, نام بھی آ گیا, تو وہ حاجی ہیں. حاجی کہتے ہی اسے کہ جو حج کا ارادہ کرے. ہمارے یہاں حاجی اس کو کہا جاتا ہے جو حج کر لیتا ہے. دلچسپ بات یہ کہ حاجی وہ ہوتا ہے کہ جو حج کا ارادہ کرتا ہے, حج کرنے کے بعد حاجی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال انہوں نے ارادہ کیا حج کا, اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ارادے کی نیکی بھی عطا فرمائے گا, اور اگر اس دوران ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اللہ کے حکم سے, تو اللہ پاک ان کو یقینی طور پر حج کا پورا ثواب بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن اس کے باوجود خواہش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہیں اللہ پاک ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا مناسک کے حج کو ذرا ایک اوور ویو لیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ مناسک کے حج کوئی فارمیلٹی نہیں ہے, معاذ اللہ, یہ رسم ادا نہیں کی جا رہی, یہ ایک عظیم داستان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانی کی, جس پر عمل کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا یہ سلسلہ جاری فرمایا. الحمدللہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے, اور اس موقع پر تمام مناسک حج سکھایا اور حکم بھی دیا کہ مجھ سے سارے مناسک سیکھ لو. مراد یہی ہے کہ اب قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. لہذا مختصراً جائزہ لے لیتے ہیں کہ مناسک حج میں, یہ حج جو فرض ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صاحب استطاعت پر, اس میں سب سے پہلا میسج کیا ہے؟ یہ میسج ہے, پکار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, للہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں وہ حج کریں. لہذا اس پکار کا جواب دیتا ہے حاجی, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کہلاتا ہے, اور بڑا زوردار قسم کا یہ نعرہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں ایک والہانہ جواب ہے, جو کہ رب کائنات کا حکم آیا کہ حج کرو تو لبیک اللہم لبیک, یہ عاجزی کا, انکساری کا, رب کائنات کی پکار پر جواب کا نعرہ ہے. اے اللہ میں حاضر ہوں, اے میرے رب میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, ان الحمد والنعمت لک, تمام حمد و نعمتیں تیرے ہی لیے, لا شریک لک. یہ آوازیں آپ سن رہے ہوں گے, کل سے ایام تشریق بھی چل رہے ہیں جس میں تکبیرات بھی پڑھی جا رہی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حقیقت یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. سچی اور اہم ترین بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا, اس کا اظہار ہم کرتے ہیں تکبیرات سے, اور جان لینا چاہیے کہ رب کائنات ہی سب سے بڑا ہے. اس حقیقت کو اپنے دل میں بٹھانا, صرف تکبیرات نہیں پڑھنا, تکبیرات میں اصل میں جو اصل میسج ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد ولہ لہ الحمد لا شریک لک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا بار 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 اعادہ کرنا ضروری ہے. لہذا پہلا میسج جو حاجی دے رہا ہوتا ہے احرام کی حالت میں، احرام باندھ کر گویا دو انسری چادریں پہن کر لبائک پڑھ کہتے ہوئے جو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں، پیغام دے رہا ہوتا ہے فکر آخرت کا، احرام کا رنگ بھی سفید ہے اور کفن کا رنگ بھی اسی لیے سفید رکھا گیا کہ دونوں میں ریزمبلنس یہی ہے کہ وہ اپنے پیروں پر گیا ہے حج کرنے کے لیے. کفن کے حالت میں پیروں پہ نہیں جاتا، اس کو ملاقات کے لیے پیش کیا جاتا. تو فکر آخرت کا یہ پیغام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینا چاہتے ہیں. احرام کی حالت میں جب بندہ جاتا ہے، سفید رنگ امن اور سلامتی کی بھی علامت ہے اس اعتبار سے. بہرحال 8 ذوالحجہ کو تمام حجاج کرام منا میں جمع ہوئے تھے، یہ پرسوں کی بات ہے. 8 ذوالحجہ کو منا میں جمع ہونا، یہاں سے حج کا آغاز ہوتا ہے. جیسے ایک آرمی ہوتی ہے، ایک فوجی ہوتے ہیں، وہ پہلے ڈسپلن کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، ان کا ایک ڈریس ہوتا ہے، ان کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے. بالکل اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں. وہ بات دوسری کی اس مرتبہ کیوں جمع نہیں ہو سکے، میں بہرحال سوچ رہا تھا کیا وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس مرتبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو موقع عطا نہیں فرمایا. تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. پازیٹو چیزیں بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی امت مسلمہ نام کی شے ہے ہی نہیں. حج علامت ہے اس بات کی کہ پوری امت مسلمہ ایک عالمی اجتماع ہوتا، ایک شان و شوکت کا اجتماع ہے نا حج. پوری دنیا کا مسلمان جمع ہوتا ہے. آج اس وقت پوری دنیا کا مسلمان کیوں جمع نہیں ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے. سوال کا جواب یہ ہے کہ امت مسلمہ نام کی کوئی شے دنیا میں ہے ہی نہیں. 56-57 اسلامی سو کال اسلامی ممالک ہیں جن کے مسائل بھی اپنے اپنے ہیں. کشمیر کا مسئلہ انڈیا کا مسئلہ ہے، یو اے ای کا یا سعودی عربیہ کا مسئلہ ہے ہی نہیں. کشمیر کے مسلمان اگر ذبح کیے جا رہے ہیں بے دردی کے ساتھ، تو یہ تو ان کا انٹرنل پرابلم ہے. سعودی عربیہ کا مسئلہ تھا ہی نہیں ہے، یہ یو اے ای کا مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ ہے علامات اس بات کی، یہ ہے جواب اس بات کا کہ امت مسلمہ نام کی کوئی شے دنیا میں ہے ہی نہیں. سعودی عربیہ ایک ملک ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، اس کی اپنی اکانومی ہے، اس کے انٹرنیشنل ویسٹرن انٹرسٹ ہیں جس کی بنیاد پر وہ سروائیو کر رہا ہے. امریکہ سے اس کے تعلقات ہیں، اسرائیل سے اس کے تعلقات ہیں. تو بہرحال وہ ایک ملک ہے بس، سو کالڈ اسلامی ملک. امت مسلم کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہے. اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس مرتبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو رب کائنات نے حج کی توفیق نہیں عطا فرمائی. جب تک یہ امت ایک امت کی طرح ریئیکٹ نہیں کرے گی، جس طرح پیغمبر نے بیان کیا المومن و اخ المومن کل جسد الواحد، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، جیسے کہ ایک جسد ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے. ان استقا شیئا منہ وجد علم ذلك فی سائر جسد، کہ اس کے جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اسے محسوس کرتا. آج پورا جسم کیوں محسوس نہیں کر رہا؟ کشمیر میں 10 مہینے سے زیادہ لاک ڈاؤن ہے، اور شدید ترین بدترین کیا میں لفظ استعمال کروں، کیا اس کی کیفیت ہوگی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، یہ وہاں کا انٹرنل مسئلہ ہے. باقی عرب ممالک کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ مصر کو، نہ لیبیا کو، نہ اور دیگر بڑے ممالک کو. یہ فلسطین کا اپنا مسئلہ ہے، یہ فلسطین کا اپنا مسئلہ ہے. بیت المقدس کیا مسلمانوں کی بہترین مساجد میں سے بہترین مسجد نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کا ایک علامت نہیں ہے یونٹی کی؟ کیا پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج بیت المقدس مسجد اقصی سے نہیں ہوئی؟ کیا مسجد اقصی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ تو میں نے جیسے عرض کیا، ہمارے بھی ایک ڈکٹیٹر صاحب دے کر گئے تھے گارا، سب سے پہلے پاکستان. تو سب سے پہلے پاکستان تو بھگ تو پھر اپنا مسئلہ خود ہی. امت مسلمہ نام کی کوئی شے اس دنیا میں نہیں ہے. تو بہرحال میرے ذہن میں تو یہی بات آئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر میں غلطی پہ ہوں، لیکن احساس یہی ہے، یقین کیجئے کہ اس وقت امت مسلمہ نام کی کوئی شے دنیا میں موجود نہیں ہے. اسکیٹرڈ ہیں. ایک مملکت تھی سلطنت عثمانیہ، دا گریٹ اوٹومن امپائر، سازشیں کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. عراق الگ، شام الگ، لیبیا الگ، سعودی عربیہ. تاریخ پڑھیے ذرا، یہ بنا کیسے؟ 1919 میں کیا کچھ ہوا یہاں پر، ترکوں کے ساتھ، ترکیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا آل سعود نے، سب تاریخ آپ کو بتا دے گی کہ ہوا کیا ہے، کس طرح یہ امت مسلمہ سکیٹرڈ ہوئی ہے، منتشر کر دی گئی. اور آج 58-57 اسلامی ممالک ہیں بس چھوٹے چھوٹے، جن کے کچھ لوگ نمائندے کی حیثیت میں بیت اللہ جاتے ہیں، طواف کر کے آ جاتے ہیں، امت مسلمہ کا ایک اجتماع ہو گیا. حقیقی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے، کیا واقعی کوئی امت مسلمہ نام کی کوئی شے ہے؟ کوئی لیڈرشپ ہے ہماری؟ کوئی خلافت کا کوئی ادارہ ہے اس وقت پوری دنیا میں؟ کہیں پر بھی نہیں. لہذا اس تقریر کے بات کرنے کا کام کیا ہے؟ سیدھی باتیں کہیں کیا؟ اجتماعیت کے لیے، امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے خلافت کا نظام قائم کرنا ضروری ہے. پوری دنیا میں ایک ملک تو کوئی ایسا ہو جہاں پر خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک وہ ملک ہمارا ملک بن جائے. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا تھا یہ ملک، بڑے بڑے اجتماعات میں یہ ملک مانگا گیا، اللہ ہمیں آزادی عطا فرما. انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے آزادی عطا فرما تو تیرے دیے ہوئے ملک میں تیرا دین نافذ کریں گے. آج بدقسمتی در بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا، یہاں پر بھی اسلام نام کی کوئی شے نہیں. سودی لین دین دھڑلے سے چل رہا ہے، نیا بجٹ آتا ہے سود مزید بڑھ کر آتا ہے. تو پھر یہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو رحمتیں نازل ہوں گی. تو بہرحال مناسک حج علامات ہیں اس بات کی کہ پوری امت مسلمہ یونٹی کے ساتھ 8 ذوالحجہ کو جمع ہوتی ہے منا میں، پھر 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں. کل دیکھ کر یقین کیجئے دل خون کے آنسو رو رہا تھا، براہ راست وہاں سے دکھایا جا رہا تھا، چند ہزار لوگ، مٹھی بھر لوگ عرفات کے میدان میں جمع تھے. وہ باب رحمت، وہ جبل رحمت جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، وہاں چند ہزار لوگ ریپرزنٹیٹو بن کر امت مسلمہ کے حاضری دے رہے ہیں. عرفات کا میدان سمبل ہے اس بات کا کہ قیامت کے دن یہاں پر جمع ہونا ہے، ایک اجتماع ہونا ہے مسلمانوں کا، بلکہ انسانوں کا، پوری کی پوری دنیا کے. یہ ریہرسل ہے اس بات کی. اور 30-40 لاکھ مسلمان الحمدللہ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے تھے. اب جس نے وہ منظر دیکھا ہے، اور کل جو کیفیت تھی وہاں پر، بہرحال کیا میں عرض کروں، تو بہرحال اجتماع مسلمانوں کا عرفات کا میدان، میدان عرفات جہاں زہر سے لے کر مغرب تک دعا کا وقت ہے. الحمدللہ بہت سے لوگ دعا کر رہے تھے، اور مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ مصیبت ٹلے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ان میں سے کسی کی دعا، اور پوری دنیا سے یہ جو مصیبت آئی ہے جائے گی انشاءاللہ العزیز. لیکن سوچئے تو صحیح، مصیبتیں آتے کیوں ہیں؟ کیا رب کائنات معاذ اللہ ظالم ہے؟ کیا رب کائنات کو یہ اجتماع 30-40 لوگوں کا پسند نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، رب کائنات کو یقیناً پسند ہے. عرفات کا دن اتنا عظیم دن ہوتا ہے، وقوف عرفہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں. اور مسلمانوں کا یہ اجتماع اس بات کی علامت ہے کہ رب کائنات کی رضا حاصل ہوگی. لیکن جیسے عرض کیا گیا میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. بہرحال عرفات کا میدان، پھر مغرب تک دعا کر کے وہاں سے جائیں گے، مغرب عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. رات گئے وہ نماز، وہ قیام مزدلفہ رہا ہوگا، اور آج فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک وقوف مزدلفہ. تو وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ یہ دونوں کے دونوں اصل میں دعا کا وقت ہوتے ہیں. پھر یہاں سے یہ حجاج چلیں گے انشاءاللہ، منا آئیں گے، آج رمی کا سلسلہ ہوگا. بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے. بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا علامت ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. لیکن یہ جو دلوں میں شیطان بیٹھا ہے، شرمی تو کر لی، سودی نظام نہیں چھوڑا، پورے سعودی عربیہ میں شراب کے اڈے کھول دیے، سینما گھر کھول دیے. اب سوچئے ذرا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سزا نہیں دے گا ان لوگوں کو؟ تو رمی تو کی، یقیناً بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو کنکر مارا. شیطان کا پورا نظام سینے سے لگایا ہوا ہے، یہودی ایجنٹ بنا ہوا ہے سلمان، خاص طور پر جو سعودی عربیہ کا جو کنگ بنا ہوا ہے اس وقت، یہ تو ایجنٹ ہے پورا. پڑھ کر وہاں سے آیا، اس کی ذہن سازی وہاں سے ہو کر آئی، اور یہودیوں کے ایجنڈے پر پوری طرح عمل کرنے والا. تو کیا رب کائنات سزا نہیں دے گا؟ سوچئے ذرا، سوچنے کی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، کرو جو کرو۔ فرعون کو بھی اللہ پاک نے 80 سال کی حکومت دی تھی، لیکن عبرت کا نشان بنایا، اور عبرت کا نشان رہتی دنیا تک اس کو ظالم قرار دیا گیا اور بدترین سزا اس کو دی گئی۔ تو بہرحال دنیا میں جو ظلم کر رہا ہے، خاص طور پر اللہ کے احکامات کے خلاف، سودی نظام کو لے کر بیٹھا ہے اور اس کو ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہم کتنے عمرے کر لیں، حاجیوں کی خدمت کر لیں، حرمین شریفین کے ہم کتنے خادم بن جائیں، یقین کیجئے جب تک سودی نظام ختم نہیں ہوگا، سود سے اعلان برات نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک رحمت خداوندی شامل حال نہیں ہو سکتی۔ بہرحال 3 دن مزید رمی کریں گے، 11, 12, 13 کو۔ 13ویں کی رمی جو ہے اضافی ہے، اگر چاہیں تو کر لیں، چاہیں تو نہ کریں۔ ومن تعجل فی یومینی فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقا۔ 11 کو بھی رمی ہوگی، تینوں شیاطین کو، بڑے چھوٹے کو، تینوں کو رمی کریں گے، 12 کو بھی، اور اسی طرح 13 کو بھی۔ اس طرح سے یہ مناسک اجدا ہوئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح روح کے ساتھ، صحیح سنت کے ساتھ ہمیں تمام مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ پاکستان میں بھی عید الاضحیٰ ہوگی، اور انشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں پر قربانیاں ہوں گی۔ قربانی کے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ذرا اس کو آنکھیں کھول کر شعوری طور پر پڑھیے گا۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میرا جینا۔ ذرا اس لفظ پر ذرا انڈر لائن کیجئے گا، کہتے ہوا خاص طور پر، شعوری طور پر، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین۔ کس کے لیے؟ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیا ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے؟ سوچیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، یا ایک رسم ہم ادا کر رہے ہیں؟ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج، قربانی میں سے بھی آپ قربانی کی کھال باقی رہ گئی، بس اسی پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اسی پر، کیا میں لفظ استعمال کروں، برا لگ جاتا ہے لوگوں کو۔ تو نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں للہیت کے ساتھ یہ تمام ارکان اسلام، مناسک حج اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لک۔ اللہ پاک ہمیں واقعتاً ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات۔